بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه وله. وبعد, تفسير جزء تبارك الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله, ولم سورة القلم کی تفسیر کر رہے تھے اور آیت نمبر 34 تک پہنچے تھے. آج کے درس کا آغاز اسی آیت سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. شيخ صفر مرتين شيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله يخبر تعالى بما أعد للمتقين للكفر والمعاصي. لا تعالى خبر دي رهي إن آيات من جو کچھ تیار کر رکھا ہے متقین کے لیے جنہوں نے کفر و نافرمانیوں سے دوری اختیار کی اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے رہے. من انواع النعیم العیش السلیمی, جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے متقین کے لیے مختلف قسم کے نعیم یعنی جنت میں, والعیش السلیم اور بہت ہی عمدہ اور اچھے رہن سہن میں, فی جوار اکبر اکرمین اکرم اکرمین کے جوار میں یعنی عند ربہم اپنے رب کے ہاں رب کے قریب. یہ بہت بڑا اعزاز و شرف ہے کہ جنت کے جتنے بلند درجے ہیں جو اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اس درجات میں اللہ تعالیٰ قرب بھی اسی طریقے سے بڑھتا جاتا ہے. وان حکمته تعالی لا تقتضی ان یجعل المسلمین القانتین لربہم المنقادين لأوامره المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه. ورنا تلك حكمة كتقاضى يه کہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے. وہ جب رب کے لیے فرما بردار ہیں, قنوت اور طاعت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں, جو عبدالرب کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے اور تسلیم کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے اتباع کرنے والے ہیں یہ, اور دوسری طرف جو مجرمین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں, رسول اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں, معاندہ بھی کرتے ہیں, ہر درمی سے کام لیتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء سے جنگ کرتے ہیں, یہ سب دونوں طرف کے فریقین برابر نہیں ہیں. متقین ہیں ایک طرف, دوسری طرف مجرمین ہیں, یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. پیشہ صفحہ فرماتے ہیں, ان من ظن انہ یسویہم فی الثواب, اور یہ گمان رکھتا ہے, اور جو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کا ثواب دے گا یا دونوں ثواب میں برابر ہیں, فإن قد أساء الحكم, تو اس کا حکم غلط ہے, وأن حکمه حکم باطل, اس کا حکم باطل ہے, ورأيه فاسد, اس کی رائے بھی فاسد ہے, اس کی سوچ ہی غلط ہے. وأن مجرمين إذا ادعوا ذلك فليس له مستند, اگر مجرم خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ متقین کے برابر ہیں تو ان کا یہ دعویٰ غلط ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, مستند نہیں ہے. لا کتاب وہ فیہ درسنا, ان کے پاس کوئی کتاب جس میں وہ پڑھتے ہیں یا ان کو کوئی علم ہو حاصل ہوتا ہو, انہم اہل جنت ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں, وانہم مطلب وہ تخیر, اور جو وہ چاہتے ہیں ان کو ملے گا, بالکل نہیں. وليس لهم عند الله عهد يمين بالغة الى يوم القيامة, اور نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد ہے یا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قیامت کے دن ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا. اور جو حکم اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ متقین کے برابر ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی عہد اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علیہ السلام شرکاء و اعوان، علیہ السلام شرکاء و اعوان علی ادراکی ما طلبو، اور نہ ہی کہ کوئی یار و مددگار ہے جو ان کی مدد کریں تاکہ جو وہ چاہتے مطالبہ کرتے ان کو مل جائے، ان کو مل جائے. فإن كان لهم شركاء وأعوان فيأتوا بهم إن كانوا صادقين، اگر ہیں تو ان کو لے کے آئیں اگر یہ سچے ہیں. ہم معلومی، اور معلوم یہ ہے ان جميع ذلك منتفن، کہ سب باتیں غلط ہیں اور ممکن نہیں. فليس لهم كتاب، نہ تم کے پاس کوئی کتاب ہے، ولا لهم عهد عند الله في النجاة، نہ ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہے یہ بات ہے کہ وہ نجات پائیں گے قیامت کے دن. ولا لهم شركاء يعينونهم، نہ ان کے کوئی شریک شرکا ہیں یار و مددگار ہیں جو ان کی اعانت کریں گے، مدد کریں گے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں اور سزا سے بچ جائیں. فعلم ان دعوهم باطلۃ فاسدہ، تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے باطل ہے اور فاسد ہے. متقین ہیں، مجرمین ہیں. مجرمین کہتے ہیں کہ ہم بھی متقین کی طرح قیامت کے دن نجات پائیں گے. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تمہارے قول باطل ہے. باطل ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ نمبر تمہارے پاس کوئی دلیل، کوئی کتاب نہیں ہے. نمبر دو، تمہارے پاس کوئی عہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نہیں ہے کہ وعدہ ہے تو دکھاؤ کہاں پر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں بھی متقین کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، تمہیں نجات ملے گی. ہے تمہارے پاس؟ وہ بھی نہیں ہے. کوئی یار و مددگار ایسا ہے جو تمہیں جہنم کے عذاب سے نکال دو، تمہیں متقین کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، وہ ہے تمہارے پاس؟ وہ بھی نہیں ہے. اس سے تمہارا یہ دعویٰ جو ہے کیا ہے؟ فاسد ہے اور باطل ہے. اچھا آگے سنیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، سلهم ایہم بذلک زعیم، ای ایہم الکفیل بہذہ الدعوۃ الفاسدہ. جواب تو کوئی دے نہیں سکتا، اس لیے اب ان سے پوچھیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون ان میں سے ذمہ دار ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے اور کہتا میں ایسا کر کے رہوں گا؟ کون ذمہ لیتا ہے؟ فإن لم یکن تصدر بها، کوئی بھی آگے نہیں آ سکتا، کوئی دعویٰ رب کی بارگاہ میں کر نہیں سکتا. ولا زعامت فیہا، اور نہ ہی کوئی اس میں سرداری حاصل کر سکتا ہے، یا لیڈرشپ کہ میں لیڈر ہوں، میں یہ بات کہوں گا قیامت کے دن کہ جو مجرمین متقین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، کوئی بھی ایسا اقدام کر نہیں سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس دن کی ہولناکی کہتا ہے تعلق سے، اور اس دن ایک خوشخبری بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. جیسا فرماتے ہیں، اي اذا كان يوم القيامه، جب قیامت کے دن ہوگا، وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والاهوال ما لا يدخل تحت الوهم، پھر کھل جائیں گے بہت ساری ہولاکیاں اور زلزل اور پریشانیاں جو ہیں، جہاں تک کسی کا وہم گمان بھی نہیں جا سکتا. وَأَتَى الْبَارِ الْفَصْلِ الْقَضَى، اور اللہ تعالیٰ آئیں گے حساب کے لیے، بین عباد، اپنے بندوں کے بیچ میں، وَمُجَازَاتِهِمْ، اور سب کو تاکہ جزا دی جائے اس کے عمل کی. فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهِ الْكَرِيمَةِ، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے، الساق پنڈلی ہے، التي لا يشبهها شيء، جس کے کوئی چیز مشابه نہیں ہے. وراء الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، اور پوری مخلوق دیکھے گی جو اللہ تعالیٰ پنڈت دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی زیادہ ہوگی، اور جلال و عظمت اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی بھی اس کی تعبیر، کوئی بھی اسے بیان نہیں کر سکے گا. فحينئذ يدعون الى السجود للہ سبحانہ وتعالی، پھر منادی ہوگی کہ سجدہ کرو اپنے رب کو. اب لوگوں کا دل کرے کہ کوئی ایسا عمل کرے، اس عظمت کے سامنے کوئی سر جھک جائے، کچھ کرے، تو ان کے آسانی کے لیے ایک اعلان ہوگا کہ اب سجدہ کرو اپنے رب کو، سجدہ کر لو. فیسجد المؤمنون الذی کان یسجدون للہ، تو مومن جو سجدہ کر لیں گے، آسانی سے سجدہ کریں گے، جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں، جو اہل ایمان اور توحید اہل سنت ہیں، جو نمازی ہیں توحید اور سنت کے ساتھ ساتھ، وہ تو آسانی سے سجدہ کر لیں گے. فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وتوحيد عبادته وهم سالمون. دنيا میں جب ان کو پکارا جاتا نماز کے لیے، اللہ کے سجدے کے لیے، توحید اور عبادت کے لیے، جب کوئی صحیح سلامت تھے، لا علت فیہم، کوئی بھی علت، کوئی بیماری ان کو نہیں تھی، تو سجدہ کر لیتے تھے. ایمان جو ہے، اچھا اوپر فسجدون الذین کانوا یسجدون للہ، اہل ایمان جو سجدہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو، وہ سجدہ کریں گے. طوعاً واختیاراً، اپنے اختیار سے اور فرمانبرداری کرتے ہوئے. وذهب الفجار والمنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، جو فجار ہیں اور جو منافقین ہیں، اس اہل کفر بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے. فلا يقدرون على السجود، سجدہ نہیں کر سکیں گے. وتكون ظهورهم كصياصي البقر، ان کے جو کمرے ہیں ویسے ہوں گے جیسے کہ گائے کے سینگ، سیاسی سینگ کو کہتے ہیں، جو سینگ ہوتے ہیں نا، گائے کے سینگ سیدھا ہوتا ہے ایسے، تو کمر بالکل سیدھی ہو جائیں گے. سجدہ کرنا چاہے سجدہ کر نہیں سکیں گے، بالکل سیدھے. لا يستطيعون الانحناء، جھک نہیں سکیں گے. وهذا الجزاء من جنس العمل، وهذا الجزاء من جنس عملهم، یہ جزاء جو ہے ان کے عمل جو وہ کرتے تھے یعنی دنیا میں، اس کی سزا ہے، اس کی جنس میں سے ہے. فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود، دنیا میں ان کو بلایا جاتا سجدہ کے لیے، السجود للہ، اللہ تعالیٰ کے سجدہ کے لیے، وہ توحید عبادت ہے، وہ توحید اللہ کی عبادت کے لیے. ہم سالمون، جب کہ وہ بالکل تندرست تھے، لا علت فیہم، کوئی علت، کوئی بھی بیماری تکلیف نہیں تھی ان کو. فاستکبرون عن ذلك ویأبون، استکبار کرتے اور انکار کر دیتے، اور نہ توحید کا راستہ اپناتے، نہ عبادت کا راستہ اپناتے، اور نہ ہی رب کو سجدہ کرتے. فلا تسأل يومئذ عن حالهم، اس دن ان کی کیا حالت ہوگی یہ سوال مت کریں. وسوء مآلهم، کتنی برا انجام ہوگا ان کا. فإن الله قد سخط عليهم، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوں گے. وحقت عليهم كلمة العذاب، ان کی کلمة العذاب حق ہو جائے گا. وتقطعت اسبابهم، اور ان کے سارے راستے کٹ جائیں گے. ولم تنفعهم الندامة ولا اعتذار يوم القيامة، نہ تو ندامت و نہ ہی کوئی عذر قیامت کے دن ان کو کوئی فائدہ پہنچائے گا. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي، تو اس میں دلوں کو، یعنی دل کو قرار سکون کو چھین لیتی ہے جب یہ شخص ایسی باتیں سنتا ہے نافرمانی کی وجہ سے، جو نافرمانی پر قائم ہے. وجوب تدارک مدۃ الامکان، اور حد امکان انسان یہ کوشش کرتا ہے جب ایسی خبر سنتا ہے قرآن مجید میں، کہ اپنے آپ کو سنبھال لے، ابھی وقت ہے، انسان کی سانسیں جاری ہیں، زندہ ہے، وہ مجرموں کو راستے کو چھوڑ کر متقین کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اور شرک بدعات و خرافات کے راستے کو چھوڑ کے توحید سنت و نماز کا راستہ اختیار کر سکتا ہے. پھر آخری آیات جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون فاصبر لحکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. شيخ الرحمن السعيد رحمه الله فرماتے ہیں، اي دعن المكذبين بالقران العظيم، فذرني، يعني اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام، مجھے چھوڑے ذرا، اور ان لوگوں کو جو تکذیب کرتے قرآن مجید کی، ومن يكذب بهذا الحديث، یہ حدیث کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. فإن علي جزاؤهم ولا تستعجل لهم، میں نے ان کو ان کے اعمال کی، قرآن کی جھٹلانے کی جو بھی سزا ہے میں نے دینی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے انجام کے تعلق سے آپ جلدی نہ کریں. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم کو ڈھیل دیں گے وہاں جہاں تک وہ جانتے ہی نہیں ہیں، جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہیں. وہ کیسے؟ فنمدهم بالاموال والاولاد، ہم ان کو مال بھی دیں گے، اولاد سے بھی نوازیں گے. ونمدهم في الارزاق والاعمال، اور ان کو رزق کی فراوانی بھی دیں گے، اور کاروبار بھی ان کا ہوگا، اعمال بھی ہوں گے. لیغتروا، تاکہ دھوکے میں پڑ جائیں. ویستمروا علی ما یضرهم، اور جو ان کے لیے نقصان دہ راستہ اسی پر یہ چلتے رہیں. فإن هذا من كيد الله لهم، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں سے ان کے لیے. وكيد الله لأعداء متين قوي، اللہ تعالیٰ کی تدبیر دشمنوں کے لیے بہت ہی طاقتور اور سخت ہے. يبلغ من ضررهم وعذاب فوق كل مبلغ، جو ان کے عذاب اور ان کے نقصان میں بہت ہی بڑا عذاب اور نقصان کا باعث ہوگا. یعنی یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو نافرمان پر اترے ہوئے ہیں، مشکل عرب سن رہے ہیں ساری باتیں، اور ہر زمانے میں، ہر دور میں اہل کفر، اہل فسوق، اہل فجور، اہل معاصی، اہل نفاق سب یہ سنتے ہیں. یہ پتہ چلے دونوں برابر ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں، کوئی عہد بھی نہیں ہے، کوئی یار مددگار بھی نہیں ہے، پھر قیامت کے دن بھی یہ رسوا ہوں گے. یہ جو دنیا میں جو کر رہے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، دنیا ان کے ہاتھ میں ہے، کوئی نقصان ان کو ہوتا نہیں ہے، اگر غلطی پہ ہوتا تو ان کی پکڑ ہوتی. بات ایسی نہیں ہے، ان کا وقت مقرر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے ایک ڈھیل ہے، استدراج ہے، کہ کافر کفر پر مزید آگے بڑھتا رہے، نافرمان نافرمانی پر بڑھتا رہے، اور اس کے لیے یہی نافرمانی، یہی کفر و فسوق و فجور جو ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوگا، اور یہی اس کے لیے اس کی ہلاکت کا باعث بنے گا. تو یہ استدراج ہے، نہ کہ ان کے لیے کوئی فخر کا مقام ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی شرف کا مقام ہے، بلکہ یہ ان کے لیے عذاب میں زیادتی کا باعث بنے گا. اور پھر دوسری طرف اس استدراج میں ان کے لیے خیر بھی ہے. کیا خیر ہے؟ کہ توبہ کر سکتے، ڈھیل تو ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ فوراً نافرمان کو سزا دے دے تو اور اسے ہلاک کر دے، تو توبہ کا موقع ملا اسے؟ نہیں توبہ کا موقع ملا، فوراً ہلاک ہو گیا. تو وہ قیامت کے دن عذر تو پیش کر سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں توبہ کر لیتا. تو اس استدراج میں کافر کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اس کے دو فائدے ہیں، ایک توبہ کا موقع ہے اس کے لیے، اور دوسرا نقصان ہے اس کے لیے. کیا نقصان ہے اس ڈھیل میں؟ کہ گناہ میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس کی سزا بھی بڑھتی رہے گی، عذاب بھی اس کے مطابق بڑھتا رہے گا، نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ام تسألهم اجر فهم من مغرم مثقلون، یعنی جو لوگ آپ کی باتیں مانتے نہیں ہیں اور آپ سے دوری، آپ کی دعوت سے دوری اختیار کرتے ہیں. ای لیس لنفورهم عنك وعدم تصدیق لما جئت به سبب یوجب لهم ذلك، یعنی ان کا دوری اختیار کرنا آپ سے، اور جو آپ وحی لے کے آئے ہیں اسے نہ ماننا، قرآن مجید کو نہ ماننا، جھٹلانا جو ہے، یہ اصل بات نہیں ہے ان کی. فنک تعلمهم وتدعوهم الى الله، آپ کو تعلیم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ طرف بلاتے ہیں، لمحض مصلحت، ان کی مصلحت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے. بغیر تطلبهم من اموال مغرم نثقل علیہم، آپ کو ان سے پیسہ یا مال طلب نہیں کرتے جو ان کے لیے ایک یعنی بوجھ بن کے رہے، جیسے قرض کا بوجھ ہوتا ہے مغرم. یہ ایسی بات تو نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کے آئے، دعوت حق ہے، دعوت توحید ہے، اور دنیا آخرت کی کامیابی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں؟ مجھے پیسے دیں گے، میں آپ کو تعلیم دوں گا. یہ سب اللہ کے لیے تھا. اب یہ جو انکار کر رہے ہیں، اگر یہ پیسہ دے کے انکار کرتے تب تو کوئی بات تھی، چلو پیسہ دینے کی وجہ سے ہمیں ادھار بھی لینا پڑے گا اور یہ بوجھ ہوگا ہمارے لیے، اس لیے ہم بات نہیں مان رہے. تو تمہارے پاس عذر کیا ہے؟ تو عذر کے پاس کوئی ہے نہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ بات بھی نہیں ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک اور یعنی پھر بات ہو سکتی ہے، یعنی جو بھی پاسبلٹیز ہیں دیکھیں، تاکہ ان کی بات انہی کے سامنے دنیا میں ہی رد کر دی جائے، تو ان کے پاس کوئی عذر نہ باقی رہا قیامت کے دن. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیونکہ پاس غیب کا علم ہے، جو وہ لکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا، کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ما کان عندهم من الغیوب، ان کے پاس کوئی غیب نہیں تھا. وقد وجدوا فیہم فیہا انہم علی حق، جس میں وہ یہ پا لیں اس غیب کہ وہ حق پر ہیں، اور آپ سے دعوت غلط دعوت ہے. دعوت کو قبول نہ کرنا، نہ تو آپ اسے مطالبہ کرتے ہیں پیسوں کا، اس لیے وہ نہیں مان رہے، نہ ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جس کی بنیاد پر وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے، سمجھ رہے کہ ہم حق پر ہیں، یہ دونوں ان دونوں کو نفی ہو گئی ہے. وان لهم ثواب عند الله، کہ اور ان کے لیے ثواب اللہ تعالیٰ کے ہیں. فهذا امر ما کانا، تو ایسی بات کبھی ہوئی نہیں ہے. وانما كانت حالهم حال معاند ظالم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ظلم پر اتر آئے ہیں اور ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں، عناد ہٹ درمی ہے. یعنی ان کے نام دعوت کو قبول نہ کرنا اور قرآن مجید جھٹلانے کا کوئی جواز ان کے پاس ہے؟ کوئی جواز نہیں ہے نا. یا تو قرآن مجید کو ماننے کے لیے ان کو کچھ پیسہ دینا پڑتا، وہ بھی نہیں ہے. یا تو ان کے پاس کوئی اور علم غیب ہے، کوئی اور قرآن، کوئی اور وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ یہ قرآن جو ہے غلط ہے، یہ قرآن ٹھیک ہے جو یہ وحی ٹھیک ہے جو تمہیں پہنچی ہے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو پھر نہ ماننے کی کیا وجہ ہے سوائے ظلم اور ہٹ درمی کے؟ کوئی اور وجہ باقی بچتی ہے؟ کوئی اور وجہ نہیں ہے. فلم يبق الا الصبر لأذاهم، اللہ اکبر. جب ایسا معاملہ سامنے آ جائے اور ہٹ درمی سے مظاہرہ کیا جائے اور آپ کے حق بات کو رد کیا جائے، تب پھر ایک ہی راستہ بن جاتا ہے. کون سا راستہ ہے؟ صبر. اللہ اکبر. اسی اللہ نے شیخ صاحب فرماتے ہیں فلم يبق الا الصبر لأذاهم، ان کے اذیت پر، کیونکہ اذیت تو ملے گی جب ہٹ درمی پر اتر جاتا ہے، ظلم پر اتر جاتا ہے، وہ نقصان تو پہنچائے گا، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. فلم يبق الا الصبر لأذاهم، تو صرف ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے، ان کے اذیت پر صبر کیا جو تحمل لما يصدر منهم، اور جو کچھ صادر ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے، ان پہ صبر تحمل سے کام لیا جائے. وہ استمرار على دعوتهم، اور دعوت کو برقرار رکھنا ہے اور اس میں ہمیشہ اختیار کرنی ہے، دعوت نہیں روکنی. ہر دھرم ہے، مانتے نہیں ہیں، ظلم پر اترے ہیں، تب بھی دعوت کو روکنا نہیں ہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر ہی کرنا پڑے گا. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر لحکم ربك اي لما حكم شرعا وقدرا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر صبر کرتے، چاہے حکم شرعی ہو یا چاہے حکم قدری ہو، تقدیر میں ہو. الحکم قدری يصبر على المؤذى منه، جو تقدیر میں اذیت تکلیف لکھی ہے اس پر صبر کیا جاتا ہے تاکہ اس اذیت سے، جو بھی تکلیف ہے، اسے بچنے کے لیے. ولا تلقى بالسخط والجزع، تسخط والجزع سے کام نہیں لیا جاتا تقدیر کے تعلق سے. اچھا، وہ حکم شرعی، شریعت کے جو احکام ہیں، مقابل بالقبول والتسلیم، اس کو قبول کیا جاتا ہے اور تسلیم کیا جاتا ہے. وہ انقیاد التام لامره، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مکمل انقیاد و فرم برداری کی جاتی ہے. وقوله لا تكن كصاحب الحوت، پھر ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے، تھوڑی سی بے صبری کی مثال. ولا تكن كصاحب الحوت، اور مچھلی والے جیسے مت بننا. صاحب الحوت وہ یونس بن متى علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یونس بن متى علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ. ولا تشابهه في الحال التي اوصلته ووجد له انحباس في بطن الحوت، یعنی آپ ایسا مت کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی علیہ السلام نے کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے. وہ عدم صبر على قومه الصبر مطلوب منه، کیا ہوا تھا یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ کہ جو صبر اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہا کہ صبر کر اپنی قوم پر، اتنی صبر نہ کر سکے، تھوڑی سی اس میں جلدی ہو گئی. وذهبه مغاضبا لربه، اور اپنی قوم کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دعوت لے کے چلے گئے. حتی رکب فی البحر، یہاں تک کہ سمندر میں سوار ہوئے، کشتی پہ سوار ہوئے، یعنی سمندر کا سفر تھا. فاقترع اهل السفینه حين ثقلت باهلها، تو پھر جب کشتی بھاری پڑ گئی اور طوفان آ گیا اور اس میں سے وزن ہلکا کرنا پڑا کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے، تو اس میں پھر قرآن اندازی کی گئی. فاقترع اهل السفینه، انہوں نے قرآن اندازی کی ہے. اهم یلقون لکھے تخف بہم، کہ کسی اب سمندر میں پھینکے تاکہ اس کشتی کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جائے، وزن کم پڑ جائے. فوقت القرۃ علیہ، تو قرآن دازی اللہ تعالیٰ پیارے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر واقع ہوئی. فالتقم الحوت وهو ملیم، تو فوراً جیسے پانی میں چلانگ لگائی، اللہ کی ایک خاص مچھلی اس انتظار کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو اس مچھلی نے نگل لیا ہے، اپنے پیٹ میں محفوظ کر لیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقول اذ نادى وهو مكظوم وهو في بطنها قد كظمت عليه وله مهتم مهتم، جب ایسا معاملہ ہوا، یعنی ملامت تو تھی جب پتہ چلا کچھ غلط ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک سزا کے مانند ہے. ونادوہ مکظوم, اذ نادوہ مکظوم, اللہ تعالیٰ کو پکارا, ذکر کرتے رہے, تسبیح کرتے رہے, دعا کرتے رہے مچھلی کے پیٹ کے اندر جبکہ وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے. قوم کی حالت یعنی مکظوم یا بہت تنگ جگہ تھی تنگی کی وجہ سے, اور مکظوم کہتے ہیں غمزدہ کو بھی جو شدید غم کا شکار ہو. بین قال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ دعا پڑھتے رہے, یہ ذکر کرتے رہے مچھلی کے پیٹ کے اندر. فاستجاب اللہ له, اللہ نے استجابت فرمائی. وقذفت الحوت من بطنه بالعراء, مچھلی نے ساحل پر ایک سفید چٹیل میدان میں اسے نکال دیا, انہیں نکال دیا اپنے پیٹ سے. وہ ہوا سقیم, جبکہ طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں تھی, سقیم یعنی مرض کی حالت تھی, تکلیف تھی. امت اللہ علیہ شجرت من یقطین, اور جو پینٹھے کے پتے بڑے ہوتے درخت ہے, وہ اس جگہ پہ اللہ کا میدان تھا, وہاں پر اللہ کے حکم سے وہ پھر پودا بھی وہاں پہ بنا, اور اس کے جو پتے تھے جسم پہ یعنی کور کر دی. ولہذا قال ہوں, اسے اللہ تعالی نے فرمایا یہاں پہ, لولا ان تدارک نعمت من ربه لنبذ بالعراء الا طرح في العراء وهي الارض الخاليه. اگر اللہ تعالی کی نعمت اور رحمت جو یعنی سب قطرہ لے جاتی رب کی طرف سے, تو چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا, وہ مذموم, جبکہ مذمت کی حالت پہ ہوتی, لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوا. ولكن الله تغمد برحمته, اللہ نے ان پر رحم فرمایا. فنبذ وهو ممدوح, جب مچھلی کے پیٹ جو مچھلی نکالا اپنے پیٹ سے تو وہ مدح کی حالت تھی, نہ کہ مذمت کی حالت تھی. اللہ نے پیارے نبی کی مذمت نہیں کی بلکہ مدح تھی کہ میرے پیارے نبی نے دعا کی ہے اور دعا کی استجابت کی ہے, میں نے اس مچھلی کے پیٹ سے آزاد بھی کیا ہے. وصارت حال احسن من حال الاولى, اور حالت پہلے سے بہتر ہوئی. ولہذا قال صلی اللہ علیہ وسلم, فاجتباه ربه, اي اختار واصطفاه ونقاه من كل قدر. اجتباء سے اور خاص اختیار اور اصطفاء سے کام یعنی خاص اصطفاء کیا ہے, اور جو بھی قدرت تھی اور جو بھی کمی تھی وہ بھی دور ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے. فجعلهم من الصالحین, اور صالحین میں سے اللہ نے انہیں شامل کیا. الذين صلحت اعمالهم واقوالهم ونياتهم واحوالهم, ان میں شامل کر دیا جو صالح ہیں, جن کے عمل صالح ہیں, اقوال صالح ہیں, نیت صالح ہیں, ان کے احوال بھی صالح ہیں سب. فامتثل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امر ربه فصبر لحکم ربه صبرا لا يدركه في احد من العالمین. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم تعمیل کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہے, ایسا صبر کیا کہ کسی جہان میں بلکہ عالمین میں کوئی بھی ایسا صبر کر نہیں سکتا, سبحان اللہ. فجعل اللہ العاقبۃ والعاقبۃ للمتقین, اور عاقبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا, اور عاقبۃ متقین کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ. ولم یدرک اعداؤہ فیہ الا ما یسوءہم, دشمن نے بڑی یعنی ایڑی چوٹے کا زور لگا کے کوشش کی ہے کہ نقصان پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ رسوا ہوئے اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, بلکہ ان کو ہمیشہ وہی ملا ہے جو وہ ناپسند کرتے تھے, تکلیف, رسوائی, ذلت اور ناکامی. حتی انہم حرصوا علی ان یزلقوہ بابصارہم, آخر میں ایک چیز رہ گئی تھی, جب وہ بے بس ہو گئے کچھ نہیں کر سکے تو آخر میں انہوں نے کوشش کی کہ بد نظر سے کام لیا جائے, اور بد نظر سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے. یصیبہ بعیونہم, کہ بد نظر لگ جائے کسی طریقے سے. من حسدہم وغیظہم وحنقہم, ان کے حسد غیظ اور جو وہ سخت بغض و نفرت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, نعوذ باللہ. ھذا منتہی مقدر علیہ من اذى الفعلی, یہ فعلی اذیت کی انتہا جو وہ کر سکتے تھے اس کو بھی نہیں چھوڑا. واللہ حافظ و ناصر, اللہ تعالیٰ ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظ و ناصر ہے. ومن اذى القولی, اور جو زبان سے وہ اذیت پہنچاتے تھے. فیقولون فی اقوال بحسب ما توحی لہم قلوبہم, تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, جو ان کو دلوں نے چاہا وہی کہتے رہے. فیقولون تارتاً مجنون, بعض اوقات کہتے تھے کہ مجنون ہے نعوذ باللہ, وتارتاً ساحر, بعض اوقات کہتے کہ ساحر ہے, جادوگر ہے, وتارتاً شاعر, اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ شاعر ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ. قال تعالی, اللہ نے فرمایا, وما هو الا ذکر للعالمین, یہ قرآن مجید جو ہے وہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہے؟ ذکر للعالمین ہے. اے وما هذا القرآن الکریم والذکر الحکیم, یہ قرآن کریم جو ہے ذکر حکیم جو ہے, الا ذکر للعالمین, تو نصیحت ہے عالمین کے لیے, تذکرون به مصالح دینهم ودنیاهم, جو نصیحت حاصل کرتے رہتے ہیں دنیا دین کی اور دنیا کی مصلحتیں اسی قرآن مجید موجود ہیں اور اسی سے جڑی ہوئی ہیں اور اسی سے حاصل کی جاتی ہیں. سورۃ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نون والقلم وما يسطرون. نون حروف مقطعہ میں سے ہے, یعنی الف لام میم جیسے نون بھی قاف صاد حروف مقطعہ ہیں, یعنی قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی جس کے بعض حروف یہ حروف ہیں. اور میں نے قاعدہ بیان کیا تھا جس سورۃ کی ابتدا ان حروف مقطعہ سے ہو اس کے بلند پیغام الایمان بالکتب, کتابوں پر خصوص طور پر قرآن مجید پر ایمان. قرآن مجید پر ایمان کے تعلق سے اب دیکھیں شروع کی صورت میں ذکر نہیں ہے, صورت کی درمیان میں اور پھر یہاں پھر آخر میں جو آخری جو آیت ہے, یعنی آپ دیکھیں کہتے ہیں موتیوں کا ہار, شروع میں نون والقلم دیکھیں اور آخر وہ ماحول ذکر العالمین, جیسے لگتا ہے کہ نون جو ہے قرآن مجید کا ذکر ہے اور یہ ذکر جو قرآن مجید جو نصیحت ہے عالمین کے لیے. اگلے درس میں انشاءاللہ مختصر تفسیر کوشش کروں گا, ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ مختصر تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ اب غالب تیسرا درس ہے اس سورت کی تفسیر میں. ہاں کچھ لمبا ہو گیا تھا لیکن اب دیکھیں بہت پیارے پیغام ہیں, ہم یہ سورت پڑھتے تو ہیں کئی مرتبہ یعنی جیسے کہتے ہیں گو تھرو کرتے ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پاک کلام ہے, رک رک کے ٹھہر کے تدبر سے اگر ہم پڑھیں گے تو میرا خیال ہے واللہ ہمارے سدھار کے لیے نا, احراط کو اچھا کی طرف بدلنے کے لیے ایک ہی صورت کافی ہے. قرآن مجید نور ہے, واللہ سارا نور ہے, ہدایت ہے. اگر ایک صورت ہم تدبر کے ساتھ غور فکر کے ساتھ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں وہی ہماری اصلاح کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہاں پہ یونس
علیہ السلام کے بارے میں سارے کے جناب
دیکھ یہ سوال ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بعض رسول بعض پر فضیلت حاصل کر چکے ہیں, جیسے اللہ نے فرمایا ہے, اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس بن متی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے مت کرے, تو دونوں میں کیسے تطابق ہوگا؟ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں, بلند ترین درجہ جو ہے ہر خیر کو حاصل کر چکے ہیں, یعنی جو بھی تعریف اور مخلوق کی سمجھتے ہیں وہ انبیاء میں موجود ہے علیہ الصلوۃ والسلام میں, جس میں ایمان ہے, عمل صالح ہے, تقویٰ ہے, سچ ہے, قنوت ہے, خضوع ہے اور حسن اخلاق ہے سب. تو اللہ کے جو انبیاء ہیں سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء میں کچھ تفاوت بھی رکھا ہے, تفاضل بھی ہے. اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, اب ہر نبی ہر رسول کلیم تو نہیں ہے, تو یہ فضلت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. پھر الخلیلین ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی محبت کا بلند ترین درجہ ہے یعنی عطا فرمایا ہے. تو یہ تفاضل اس اعتبار سے ہے جو منع کیا گیا ہے, یعنی ایک نبی کو درجہ کو کم کر کے نعوذ باللہ کس نقص اور کمی پیدا کر کے دوسرے کو فضیلت دینا یہ جائز نہیں ہے. یونس بن متی علیہ السلام کے تعلق سے جو ایک کنسیپٹ ہے یہود و نصارہ کا وہ مذمت کی جاتی تھی, اس لیے آگے کہہ دیا جاتا تھا فضیل بیان اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر اس طریقے سے آپ کمپیئر کرتے تو کمپیریزن میں وہ فضیلت نہ کیا کریں کہ ان سے کچھ کوتاہی ہوئے اس نبی سے نہیں ہوئے اس لیے ان سے افضل ہیں. فضیل وہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ اپنی جگہ پہ حق ہے, لیکن کسی کی تنقیص کرنا جو ہے کسی نبی کی تنقیص کرنا جائز نہیں ہے. تو انبیاء کی تنقیص نہیں کی جاتی. یہاں پر بھی دیکھیں جس سورۃ القلم میں ابھی ہم نے پڑھا ہے اللہ فرمایا ہے کہ مذموم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لفظ مذموم کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مذمت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا ہے بلکہ مدح کے ساتھ بیان فرمایا ہے. کوتاہی ہو گئی ہے, جلد بازی کسی طریقے سے ہو گئی ہے, اللہ نے اپنے قوم کی طرف بھیجا, قوم نے انکار کی, دعوت قبول نہیں کی, اب وحی نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی یونس علیہ السلام نے یہ سوچا ہے کہ میرے قوم نہیں مانتی، دعوت توحید کی دینی، حق کی دعوت دینی ہے، چلو دوسری قوم کی طرف چلا جاتا ہوں، جبکہ ہمیشہ نبی وحی کے مطابق عمل کرتا ہے. تو نہیں سمجھا کہ ابھی وحی بھی نازل نہیں ہوئی ہے، یہ قوم نہیں مانتی، میں کسی اور کی طرف چلا جاتا ہوں. فذہب مغاضبا سے کیا مراد ہے؟ غضب، غصہ کس چیز کا تھا کہ قوم نہیں مان رہی، حق دعوت ہے، توحید ہے، ان کی بھلائی کے لیے ہے، نہیں مان رہی قوم. ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی مرتبہ بیان فرمایا، فوراً دھتکار دیا، سبحان اللہ. اور پھر راستے میں سمندر تھا، وہ کس طریقے سے پورا قصہ ہے. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ کمپیئر کرتے ہیں، تنقیص ہے، جلد بازی ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مچھر کے پیٹ میں بھی کچھ سزا دی ہے، اس لیے تنقیص کے اعتبار جب کمپیریزن کیا جاتا ہے، یہ شرائع جائز نہیں ہے. تفضیل تو قرآن مجید موجود ہے، لیکن اس تفضیل میں کسی کی تنقیص نہیں ہے، سب کی فضیلت ہے، اس فضیل میں پھر تھوڑا تفاوت ہے، فضل سب کا ہے، اس میں تھوڑی سی مزید بلندی اور بہتری ہے اور فضل ہے، اس اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی کو نیچے کرنا ہے، تنقیص کر پھر کسی کو اور اوپر لے کے آنا ہے، یہ شرائع جائز نہیں ہے.
اللہ اعلم.
یہ بھی ہے نا، یہ بھی اس میں سے کہ اگر جیسے بھائی کہہ رہے ہیں، یہ بھی اس میں ہے کہ اس زمانے بھی یہود مدینہ میں رہتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، مسلمان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے. تو اس کمپیریزن میں کہ آپ کے نسبت ہمارا نبی بہتر ہے، تو اس کمپیریزن میں وہی بتائیں، تنقیص نہیں کی جاتی کسی نبی کی. اللہ اعلم.